قلب مضطر. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار حضرت ہی کے حسب حال ہیں. وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب مضطر تھا, وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب
شوق جو
ارشاد فرمایا، مجالس ابرار سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، ارشاد فرمایا کہ جو سالک جذب سے واصل ہو جاتا ہے وہ دوسروں کی رہبری نہیں کر سکتا. سالک مانے اللہ کا راستہ چلنے والا، جذب مانے اللہ جس کو کھینچ لے، اور واصل کے مانے ملنا، اپنے محبوب سے ملنا. تو جو آدمی جذب کر لیتے ہیں جس آدمی کو اللہ تعالیٰ، اور وہ اللہ والا تو ہو گیا لیکن چونکہ وہ راستہ خود چلا نہیں تو اس کو اس کا زیادہ احساس نہیں ہوتا. فرمایا جو سالک جذب سے واصل ہو جاتا ہے وہ دوسروں کی رہبری نہیں کر سکتا. جو قدم بہ قدم منزل بہ منزل سفر کرتے ہیں وہ دوسروں کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور اگر بے ہوش کو عرفات کے میدان میں لے جائیں تو حاجی تو ہو جائے گا مگر دوسرے عازمین حج کی رہبری نہیں کر سکتا. ارشاد فرمایا کہ صحت کی دعا کرتے رہنا چاہیے لیکن جب بیماری آ جائے تو اس کو بھی اپنے لیے خیر سمجھے، گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور عاجزی اور تواضع پیدا ہوتی ہے، اور تقوینی طور پر ڈاکٹر کی روزی، ٹیکسی والوں کی روزی، تیمارداروں کو ثواب اور دوا خانوں کا نفع، اور نہ جانے کیا کیا حکمتیں ہیں. بالخصوص جب مقتدائے دین اور مشائخ بیمار ہوتے ہیں تو وہ ضعفاء اور کم ہمت جو دین کے کنویں تک نہیں جا سکتے تو بیماری کی راہ سے کنواں وہاں تک پہنچا دیا جاتا ہے. میں حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ مولانا جب بیمار ہو کر علاج کے لیے بمبئی تشریف لے گئے تو بمبئی کے کتنے لوگوں کو دینی نفع ہوا اور کتنے ڈاکٹروں کی اصلاح ہوئی. ارشاد فرمایا کہ صحت کی دعا کرتے رہنا چاہیے لیکن جب بیماری آ جائے تو اس کو بھی اپنے لیے خیر سمجھے، گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور عاجزی اور تواضع پیدا ہوتی ہے، اور تقوینی طور پر ڈاکٹر کی روزی، ٹیکسی والوں کی روزی، تیمارداروں کو ثواب اور دوا خانوں کا نفع، اور نہ جانے کیا کیا حکمتیں ہیں. بالخصوص جب مقتدائے دین اور مشائخ بیمار ہوتے ہیں تو وہ ضعفاء اور کم ہمت لوگ جو دین کے کنویں تک نہیں جا سکتے بیماری کی راہ سے کنواں وہاں پہنچا دیا جاتا ہے. میں حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ مولانا جب بیمار ہو کر علاج کے لیے بمبئی تشریف لے گئے تو بمبئی کے کتنے لوگوں کو دینی نفع ہوا اور کتنے ڈاکٹروں کی اصلاح ہوئی؟ ارشاد فرمایا کہ جب بڑھاپے میں بھول بڑھ جاوے تو نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں، البتہ جب رکوع اور سجدے میں اتنا شبہ قوی ہو جائے کہ رکوع نہ کرنے پر قسم کھا سکے تو رکوع دوبارہ کر لے۔ ارشاد فرمایا کہ جب بڑھاپے میں بھول بڑھ جاوے تو نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں، البتہ جب رکوع اور سجدے میں اتنا شبہ قوی ہو جاوے کہ رکوع نہ کرنے پر قسم کھا سکے تو رکوع دوبارہ کر لے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایمان کے بارے میں جن لوگوں کو وسوسہ تنگ کرتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں، جنت اور دوزخ، قیامت، عذاب قبر وغیرہ میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، بس اس سے ایمان کو کچھ بھی نقصان نہیں بلکہ عین ایمان کی علامت ہے، کیونکہ دولت ایمان کی نہ ہوتی تو شیطان وہاں چوری کے لیے نہ پہنچتا۔ اور جس طرح وضو کرنے کے بعد محض شبہ اور وسوسوں سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ وضو ٹوٹنے کا اتنا یقین ہو کہ اس پر خدا کی قسم کھا سکے، تو بے شک وضو ٹوٹ جانا ثابت ہوگا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی طرح ایمان کے بارے میں جن لوگوں کو وسوسہ تنگ کرتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں، جنت اور دوزخ، قیامت، عذاب قبر وغیرہ میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بس اس سے ایمان کو کچھ بھی نقصان نہیں بلکہ عین ایمان کی علامت ہے، کیونکہ دولت ایمان کی نہ ہوتی تو شیطان وہاں چوری کے لیے نہ پہنچتا، یعنی شیطان وسوسہ ڈالنے نہ پہنچتا وہاں۔ اور جس طرح وضو کرنے کے بعد محض شبہ اور وسوسوں سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ وضو ٹوٹنے کا اتنا یقین ہو کہ اس پر خدا کی قسم کھا سکے، تو بے شک وضو ٹوٹ جانا ثابت ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اسباب ضروریہ اختیار کر کے نظر اسباب پر نہ رکھے، ان کو مؤثر نہ سمجھے، بلکہ حق تعالی ہی پر نظر رکھے کہ ہمارا کام حق تعالی ہی سے ہوگا۔ جب اسباب نہ ہوں تو پھر مسبب پر نظر آسان ہے، کمال یہ ہے کہ اسباب ہوتے ہوئے اسباب پر نظر نہ کرنا اور مسبب پر نظر رکھنا۔ ارشاد فرمایا کہ دنیا کا سفر مشکل ہے، آخرت کا آسان ہے۔ یہاں کے سفر کے لیے ٹکٹ کے بعد ریزرویشن اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اور آخرت کے سفر کے لیے ایمان جو جنت کا ٹکٹ وہ بھی اختیار میں دے دیا اور ریزرویشن بھی اختیار میں دے دیا، وہ ثم استقاموا ہے، جیسی استقامت ہوگی اسی درجے کا جنت میں مقام ملے گا، اور مرنے سے پہلے ہی ریزرویشن کی بشارت لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ترجمہ: نہ اندیشہ کرو آخرت کے ہولناک حالات کا اور نہ غم کرو دنیا کے چھوٹنے کا، اور بشارت تم کو اس جنت کی دی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دنیا کا سفر مشکل ہے، آخرت کا آسان ہے۔ یہاں کے سفر کے لیے ٹکٹ کے بعد ریزرویشن اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اور آخرت کے سفر کے لیے ایمان جو جنت کا ٹکٹ وہ بھی اختیار میں دے دیا اور ریزرویشن بھی اختیار میں دے دیا، وہ ثم استقاموا ہے، جیسی استقامت ہوگی اسی درجے کا جنت میں مقام ملے گا، اور مرنے سے پہلے ہی ریزرویشن کی بشارت لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون۔ ترجمہ: نہ اندیشہ کرو آخرت کے ہولناک حالات کا اور نہ غم کرو دنیا کے چھوٹنے کا، اور بشارت تم کو اس جنت کی دی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي وابن ماجه. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لو جیسا کہ بھروسے کا حق ہے تو وہ تم کو اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے، وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں. تشریح میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ توکل کا حق یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے ہاتھ میں اپنا نفع یا نقصان، رزق، فقر، غنا یعنی مالداری، عطا، مرض، صحت، عزت، ذلت، موت و حیات وغیرہ نہ سمجھے اور یقین کرے کہ یہ سب حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بس کسی نعمت کی طلب میں بہت رنج نہ اٹھائے اور حرص اور مبالغہ نہ اٹھائے کہ حلال و حرام کا فرق بھی نہ کرے. علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص توکل کا مفہوم یہ سمجھے کہ بس زمین پر پڑا رہے اور تدابیر اور کسب معاش نہ کرے تو وہ جاہل ہے. منقول ہے کہ کوے کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے تو سفید ہوتا ہے، جو کوے کو برا لگتا ہے اور وہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. حق تعالیٰ اس کی طرف رزق کے لیے مکھی اور چیونٹی بھیجتے ہیں، کچھ دن میں وہ سیاہ ہونے لگتا ہے، پھر کوا اس کو لے کر پرورش کرتا ہے، اور اسی طرح بہت سے واقعات ہیں. اس حدیث سے یہ بات نہیں ثابت ہوتی کہ تدبیر نہ کرے. چڑیوں کا باہر نکلنا بھی تدبیر ہے اور انسان کے لیے اس کے مناسب تدبیر ہوگی، البتہ بھروسہ تدبیر پر نہ کرے. تدبیر صرف بھیک کا پیالہ ہے اور دینے والے حق تعالیٰ شانہو ہیں. یہ مثال احقر مؤلف یعنی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی تھی. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں غسل کرنے کا مسنون طریقہ، پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں، پھر استنجے کی جگہ کو دھوئیں، چاہے نجاست لگی ہو یا نہیں، ہر حال میں دونوں استنجے کی جگہ کو پہلے دھونا چاہیے. پھر بدن پر کسی جگہ کوئی بھی ناپاکی لگی ہو تو اس کو پاک کر لیں. اس کے بعد مسنون طریقے پر وضو کریں. اگر پانی قدموں میں جمع ہو رہا ہو تو پیروں کو ابھی نہ دھوئیں. وضو کے بعد تین مرتبہ سر پر پانی ڈالیں، اتنا پانی ڈالیں کہ سر سے پاؤں تک سارے بدن پر بہ جائے، اور بدن کو ہاتھوں سے ملیں تاکہ بدن کا کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے. اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہ ہوگا. غرض سارے بدن پر پانی بہائیے، پھر وہاں سے ہٹ کر پاک جگہ پر آ کر پاؤں دھوئیے. لیکن اگر وضو کے وقت پیر دھو لیے ہوں اب پھر دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں. غسل کے بعد بدن کو کپڑے سے پوچھنا بھی ثابت ہے اور نہ پوچھنا بھی، لہذا دونوں میں سے جو صورت بھی آپ اختیار کریں سنت ہونے کی نیت کر لیا کریں. نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ کے بعض معجزات میں پانی کے متعلق معجزہ، جیسے صحیحین میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ میں لوگ پیاسے ہوئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لوٹا تھا کہ اس سے آپ نے وضو کیا. سب لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے لشکر میں نہ پینے کے لیے پانی ہے نہ وضو کے لیے، مگر اسی قدر ہے کہ آپ کے اس لوٹے میں ہے، کیونکہ چاہے حدیبیہ یعنی حدیبیہ کے کنویں میں بوجہ قلت پانی کے ایک قطرہ نہ رہا تھا، سب کھینچ لیا تھا. بس آپ نے اپنے دست مبارک کو لوٹے میں رکھا اور پانی آپ کی انگلیوں سے جوش مارنے لگا، سو ہم سب آدمیوں نے پانی پیا اور وضو کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم سب کتنے آدمی تھے؟ انہوں نے کہا کہ اگر 100,000 آدمی ہوتے تو بھی کفایت کر جاتا، یعنی پانی اتنا کثیر تھا، مگر ہم 1500 آدمی تھے۔ سبحان اللہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم كل خير اللهم كل خير لكل مسلم ومسلم اللهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.